نحمده على عظيم احسانه ونير برهانه نعامي فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صلوات اسلام میں اجتہاد اس موضوع پر دوسری تقریر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. میں آغاز تقریر میں اپنے سننے والوں کو انتہائی ادب آداب سے اگر یہ کہنے کی جسارت کروں کہ موضوع خشک ہوگا, اس میں دو باتیں نہیں ہیں, لیکن مجلس عزائے حسین کا یہ اعجاز ہے کہ اس نے مشکل موضوعات کو آسان کیا. نہ صرف یہ کہ آسان کیا بلکہ ہمارے لیے تفہیم دین کی صورت پیدا کی, جس کے نتیجے میں ہم نے اپنے بہترین واعظین اور ذاکرین سے ماضی میں ان عنوانات کو سنا کہ جو آج تک باقی ہیں. ہمارے لیے یہ مجلس برائے مجلس نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ایک ایسی عزائیہ صورت نہیں ہے کہ جس میں فقط ہم آتے ہیں کہ کچھ وقت گزر جائے اوقات میں سے اور ہم چینج آف موڈ کے لیے یا چینج آف پیس کے لیے یہاں پر آتے ہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. ہم یہاں آتے ہیں تو صدق دل سے آتے ہیں, ہم یہاں آتے ہیں تو خلوص نیت سے آتے ہیں, اور اس صدق دل اور اخلاص نیت میں جو چیز سب سے اہم ہے یا جو چیز کار فرما رہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. ایک دوسرے سے سیکھنے کے عمل کا دوسرا نام مجلس حسین ابن علی ہے. اگر یہ اکتساب علمی کی صورت نہیں ہے اور اگر یہ بات پیش نظر ہے کہ ہم اگر آتے ہیں تو کسی روایت کو باقی رکھنے کے لیے آتے ہیں, تو پھر ایسی صورت میں خدا حافظ کہیے اور یہ سمجھ لیجئے کہ پھر نہ کوئی خدمت کی جا سکتی ہے نہ کوئی خدمت ہو سکتی ہے. ہمارے لیے یہ امر اس لیے لازم ہے کہ اگر کہیں کوئی ذہن میں یہ بات رہے کہ مجلس کو ایسی مجلس بنائیں جس کے نتیجے میں کہ ہو اور حق کے نعرے لگیں, یا کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں بلا وجہ انسان اپنی آواز کو بلند کرے, یا بلا وجہ ایسے موضوعات کا سہارا لیا جائے کہ جو نزاعی ہو اختلافی ہو, تو میں کبھی ایسے کسی موضوع کو پسند نہیں کرتا، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں اپنے بچوں کے لیے پسند نہیں کرتا، جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا میں اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم اس معاشرے میں زندہ ہیں جو عقلانی معاشرہ ہے، ہم ان معاشروں میں نہیں زندہ ہیں کہ جہاں پر آپ کو کوئی ایسی ٹرینکولائزر دے دی جائے جس میں آپ غفلت کے عالم میں پڑے رہیں۔ اس غفلت نے تو یہاں تک پہنچا دیا کہ جس کے بعد آج پریشانی کا سامنا ہے، یہ تو بیدار ہونے کے لیے ہم نے اجتماع کیا ہے، یہ تو ہم نے جاگنے کے لیے محفل سجا رکھی ہے، سلانے والی محفل نہیں ہے، جگانے والی محفل ہے۔ اور اس سے بہتر آپ کو کیسے جگایا جا سکتا ہے کہ جس میں یہ کہا جائے آپ سے کہ دنیا نے جس اجتہاد کے دروازے کو کبھی بند کیا پھر کھولا پھر بند کیا پھر کھولا، آپ وہ واحد ہستی ہیں کہ جس کے پاس یہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوا، اس لیے کہ جس نے اجتہاد کے دروازے کو کبھی بند کیا گویا اس نے اپنے عقل کے دروازے کو بند کیا۔ ہمارے پاس عقل کا دروازہ بند نہیں ہوتا، عقل کا دروازہ کھلا ہے، اس لیے کھلا ہے کہ نسبت باب مدینہ علم سے ہے، جہاں یہ نسبتیں نہیں ہوتی وہاں کبھی دروازہ کھلتا ہے اور کبھی بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ہماری فکر اور یہ ہے میرے نوجوانوں کے لیے ایک سوچ کا موقع، اگر تو اس میں میرا ساتھ دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم حتماً کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں اور آج پھر میں نے آپ کی خدمت میں اور مسلسل یہ ایک کیفیت رہے گی دہرانے کی، جس میں سرنامے میں سورہ مبارک ابراہیم کلام مجید کا 14 سورہ ہے، میں نے ایک آیت کو اپنے سرنامے میں رکھا ہے۔ ایک بات ظاہر ہے کہ اس سے قبل کہ میں اس آیت کے تعلق سے گفتگو کروں، آپ سے براہ راست گفتگو کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اپنی مصروفیات ہیں، مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کو اور مجالس میں شرکت کرنا ہے، اور میں خدا شاہد ہے میں نے کبھی نہ کسی کو پابند کیا یہاں آنے کے لیے، نہ میں نے کبھی یہ کسی سے کہا کہ آپ دوسری جگہ نہ جائیں۔ جب تک آپ دوسری جگہ نہیں جائیں گے اس وقت تک تقابل کی صورت قائم نہیں ہو سکتی، اور جہاں تقابل کی صورت قائم نہیں ہوتی وہاں پر کوئی اسٹڈی مکمل نہیں ہوتی۔ مذہب کو سمجھنے کے لیے کمپیریٹو اسٹڈی کی ضرورت ہے، مقرر کو سمجھنے کے لیے، تقریر کرنے والے کو سمجھنے کے لیے، کنٹمپرری معاشرے بولنے والوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس تقابل میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، میں نے کبھی اس بات کو متمع نظر یا پیش نظر ہی نہیں جانا کہ مجلس میں کتنے لوگ جمع ہیں، کتنے لوگ آتے ہیں، ہو سکتا ہے ادارے کے لیے یہ کوئی بڑی اہم بات ہوتی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ شاید جتنا بڑا مجمع اتنی بڑی شاید ان کے لیے کوئی سہولت اکتساب ہے، مگر میں اس اکتساب علمی کی بات کر رہا ہوں جس میں میں اگر تنہا بھی رہوں اور یہ در و دیوار خالی بھی رہے تو مجھے گھبراہٹ نہیں ہوتی، اس لیے کہ میں حفظ امانت کا قائل ہوں، میں حفظ امانت کا قائل ہوں، خدا شاہد ہے میں نے ایسی تقاریر بھی کی ہے جہاں مشکل سے 10-12-15 لوگ بیٹھے ہیں، مگر میں خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کے ایک بات کہتا ہوں کہ میں نے کبھی اس میں یہ پیش بندی نہ میں نے کوئی ایسی پابندی اپنے پہ باقی رکھی کہ جہاں پر میں نے یہ کہا ہو کہ نہیں 5,000 کے مجمع کے لیے اس رخ سے گفتگو کی جاتی ہے، 5 افراد کے سامنے اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، نہیں میں نے کبھی نہیں سمجھا۔ اس لیے کہ محشر کے میدان میں کوئی ہو یا نہ ہو آپ کو تو تنہا کھڑا ہونا ہے، اور جب تنہا کھڑا ہونا ہے تو ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور آپ کو لازم ہے کہ جواب بھی دینا ہے کہ کیا کر کے آ رہے ہو۔ میرے پاس ظاہر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یقین جانیے آپ آئے شکریہ، آپ نہیں آئے شکریہ، اس لیے کہ آپ کی کوئی اور مصروفیت ہوگی اور وہ مصروفیت کوئی اور نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ کوئی اور مجلس حسین، سوائے اس کے کوئی اور عزائے حسین۔ دیکھیے جا جب تک ان باتوں سے اپنے آپ کو انسان بلند نہیں کرے گا اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب تک انسان الجھ کے رہ جائے گا علم کا حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. خداوند علی اعلی اسی علم کو جتلا رہا ہے, اسی علم کو بتلا رہا ہے اور یہ کہہ کے بتلا رہا ہے دیکھو یاد رکھو مثال میں اپنے لیے نہیں دے رہا ہوں, تمہاری تفہیم کے لیے مثال دے رہا ہوں. علم ترا کیفا ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ, دیکھو یاد رکھو تم نہیں دیکھتے اس مثال کی طرف کہ کیسے اس نے بہترین مثال دی ہے, کیسے اس نے بہترین تمثیل قائم کی ہے کہ جب اس نے کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ قرار دیا, کلمہ طیبہ کو شجرہ طیبہ کے برابر لا کے کھڑا کیا اور یہ کہا دیکھو یاد رکھو یہ ایسا شجر ہے کلمہ کہ جس کی اصل ثابت ہے اور جس کی فروع آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, یعنی یہ پنپنے والا ہے, دنیا سمجھ رہی ہے ہم اسے جو سے اکھاڑ پھینکیں گے. قرآن نے یہ کہا اسلحا ثابتن, جب قرآن نے یہ کہا اسلحا ثابتن اس کا مطلب یہ کہ نص قطعی ہے. نص قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اب اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 21ویں صدی تک آتے آتے کمزور درخت ہو گیا, اب تو درخت کی جڑ کمزور ہو گئی ہے, اب تو وقت آ گیا کہ اس کو نکال پھینکا جائے گا, اس کی بیخکنی کی جائے گی. نہیں, قرآن نے کہا, قرآن نے تم کچھ بھی سمجھو, تم کچھ بھی کرو, تم کوئی حربہ ہی کیوں نہ استعمال کر لو, تم بس ایک بات یاد رکھو یہ ہم کہہ رہے ہیں, پہلے ہم کو تو سمجھو کہ ہم ہیں کون. جب تک ہمیں نہیں سمجھتے اس وقت تک ہمارا کلام سمجھ میں نہیں آئے گا. ہمارا کلام سمجھ میں نہیں آیا, ہمارا پیغامبر سمجھ میں نہیں آیا, ہمارا پیغامبر سمجھ میں نہیں آیا, ہمارے پیغامبر کی آل سمجھ میں نہیں آئی, اولاد سمجھ میں نہیں آئی. تو اگر کسی کی سمجھ میں آج کربلا نہیں آتی تو بس یہ سمجھیے کہ وہ توحید الہی کو نہیں سمجھتا. اس فکر کو میں آج یہاں سے لے کے چل رہا ہوں اور متمع نظر یقین جانیے کسی تقریر میں کبھی یہ نہیں رہا کہ بہت تعریف ہو, یقین جانیے کبھی نہیں رہا. اور مجھے سننے والے تو ذرا سا پریشان بھی ہوتے ہیں کہ میں شاید درمیان میں آپ کو کوئی موقع بھی تو نہیں دیتا ہوں, بے تکان میری گفتگو ہوتی ہے اور اس میں مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر کتنا بار ہوتا ہے, لیکن تسلسل فکر جہاں ہو وہاں پر یہ ضروری ہے. میں آپ سے عرض کروں اس میں کوئی میں ایسی بات نہیں کر رہا ہوں, تعریف نہیں ہے اس میں, تعریف نہیں ہے, میں ایک طالب علم ہوں, اور میں اپنی اسکالرشپ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ طالب علم یکسوئی چاہتا ہے. آپ طالب علم میں اگر یکسوئی نہیں رکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ریسپٹیو پاورز میں آپ کے پرابلمز ہوگی, لیکن جہاں یکسوئی ہو تو پھر وہاں پر آپ یقین جانیے زینہ بزینہ, سیڑھی بسیڑھی آپ مدارج علمی طے کرتے چلے جائیں گے. میں حیران یہ ہو رہا ہوں اس زمانے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر ہمارے بزرگ آج تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کیفیت کچھ یہ ہو رہی ہے کہ آج کا طالب علم شاید ان اصولوں سے واقف نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کے اصول ہے, کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, یہ اس میں کوئی ایسی کوہنگی نہیں ہے کہ ایسی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی 200 برس پہلے کی بات کر رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, یہ ابھی کی بات ہے, 30-40-50 سال پرانی بات ہے, اس سے زیادہ پرانی بات نہیں کہہ رہا ہوں. کہ جہاں پہ اسٹڈیز کے لیے یکسوئی چاہیے, اگر یکسوئی ختم ہو جائے تو اس کا مطلب خلل پیدا ہو جائے, خلل پیدا ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ مزاج برہم ہو گیا, صحبت برہم ہو گئی, جہاں صحبت برہم ہو گئی علم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا, اور جہاں علم آپ کے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ظاہر عمل کی منزل تو قائم نہیں ہو سکتی, عمل کی منزل قائم نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تدریجی ارتقاء کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے تحصیل علم تک. وہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو سورہ ابراہیم میں کہ میں تمہیں مثال دے رہا ہوں, سمجھاتا اور سمجھانا چاہتا تو کسی بھی طرح تمہیں سمجھا دیتا, تم پر القا کرتا تم سمجھ لیتے, تم پر میں وحی کی ایک صورت قائم کرتا تم سمجھ لیتے, تم تک میں پیغام کو قلب پر وارد کرتا تم سمجھ جاتے,
میرے پاس کمی نہیں تھی تمہیں سمجھانے کے لیے، مگر میں نے مثال اس لیے دی کہ تم سمجھو کہ اچھے کے لیے اچھی مثال، برے کے لیے بری مثال. جب تک تمثیل میں یہ تخصیص نہیں رہے گی، اس وقت تک تمثیل تمثیل نہیں ہوتی، مثال مثال نہیں ہوتی. اچھا بتانے کے لیے اچھی مثال بہم پہنچانا ضروری ہے، بری مثال پیش کرنے کے لیے برے کو بتلانا ضروری ہے. ولایت و برات کے ماننے والے، تولا اور تبرہ پر ایمان رکھنے والے، یہ جانتے ہیں کہ مثال اس کیوں ضروری ہے. تولا کی منزل پر کوئی دوسرا آتا تو بتا دیا جاتا، اور تبرہ کی منزل پر اگر کوئی اور ہوتا تو اس کو رکھ دیا جاتا. ولایت ان کی ولایت، برات ان سے دوری، دونوں مثالیں رکھ دی اور آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے اسٹینڈرڈز کو سیٹ کر دیا. الم ترا کیف ضرب اللہ مثلا کلمتن طیبتن کشجرتن طیبہ، مثال ہم تمہیں دے رہے ہیں کلمہ طیبہ کی. دنیا کے مفسرین حیران ہیں، کلمہ طیبہ کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ ہے؟ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ ہے؟ کیا ہے کلمہ طیبہ؟ میں اس پر گفتگو تو کروں گا، ظاہر ہے میرا عنوان ہے، میرا عنوان ہے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو سمجھتے ہوئے اور اپنی فکر کو مرکوز کرتے ہوئے ایک بات ذہن نشین کر لیجیے کہ اس نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ دی، شجرہ خبیثہ نہیں دی، شجرہ خبیثہ نہیں دی. شجرہ طیبہ وہ جو طیب ہو، یعنی وہ اصلاً پاک ہو، نسلاً پاک ہو، حسب میں پاک ہو، نسب میں پاک ہو، آبا میں پاک ہو، اجداد میں پاک ہو، اولاد میں پاک ہو. اور یاد رکھیے ایک بات کو یاد رکھیے، مثال دینے والا کوئی اور نہیں ہے، مالک مطلق ہے. مثال دینے والا کوئی اور نہیں ہے، معبود حقیقی ہے. چھوٹی مثال نہیں دیتا، اس کے پاس مجبوری نہیں ہے، اس کے پاس کمزوری نہیں ہے، اس کے پاس ارادے میں تغیر نہیں ہے، اس کے پاس مشیت میں تبدیلی نہیں ہے، اس کے پاس کسی صورت کمپرومائز نہیں ہے. انسانوں کو مثال دے رہا ہے اور بہترین مثال دے رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے یاد رکھو ہم مثال دے رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا، مثال سے پہلے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ ہے کون جو مثال دے رہا ہے. کل میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، انی جاعلک للناس اماما، اس میں پہلا ہی لفظ انی ہے، بے شک ہم. یہ اختیار ہرکس و ناکس کے پاس نہیں ہے، یہ اختیار کل ہے. انی کہنے والا کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ انی کہنے والا وہ ہے کہ جس نے یہ کہا، یرزقو من یشا، جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے، یخلقو من یشا، جس کو جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، یعذبو من یشا، جس کو چاہتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، یہدی من یشا، جس کی چاہے ہدایت کرتا ہے، یضلو من یشا، جس کو چاہے ضلالت و گمراہی کے خار مذلت میں دھکیل دیتا ہے، یغفر لمن یشا، جس کو چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، یرحم من یشا، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں لے آتا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، جب تک اس کو نہیں سمجھو گے اس وقت تک نہ کلمہ طیبہ سمجھ میں آئے گا، نہ شجر طیبہ سمجھ میں آئے گا. یہ اختیار رکھنے والی ہستی، اس اختیار کے ساتھ آپ کو دعوت فکر و نظر دے رہی اور یہ کہہ رہی ہے، دیکھو اس کے بعد اگر ہم تم سے یہ کہیں کہ ہم نے امام بنایا، تو یاد رکھو یہ ہماری مشیت ہے. مشیت اور منشا میں فرق ہے. منشا سبب، مشیت ارادہ، خواہش، مرضی، یہ ہماری مشیت ہے. سبب عالم تشریح میں، ارادہ عالم تکوین میں، ارادہ روز ازل، اور منشا کبھی کبھی لوح پر جو لکھ دے اس کو مٹائے پھر لکھ دے. وہ اس مقام پر کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ ہے کون، اور اس کے بعد یہ کہے دیکھو دیکھو تمہاری عقل کے حوالے کر رہا ہوں اس دین کو، لیکن اس کتاب کو پیش نظر رکھو، اس لیے کہ یہ کتاب تمہیں کہہ رہی ہے کہ اس کی اصل ثابت ہے، کہیں اس کی اصل مجروح نہ ہو جائے. دیکھیے اسلام میں اجتہاد میرا موضوع ہے، اس کو ذہن نشین کر لیجئے. اسلام میں اجتہاد ایک مصیبت سی مصیبت اس لفظ کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے ہی اجتہاد کا لفظ آیا تو بے اختیار علماء نے کہا اس سے مراد جہد ہے، ایک کوشش ہے، ایک صحیح ہے، اور صحیح پیہم ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کسی طرح کی بھی کوشش بس ہو جائے وہ اجتہاد ہے، اور اس کے نتیجے میں یہ کہہ بیٹھے کہ اب ہم زمانے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے، وہ زمانہ جو تغیر پسند ہے، وہ زمانہ جس میں تبدیلی ہویدہ ہے، وہ زمانہ جس میں چینج حتمی ہے، اس زمانے کے مطابق ہم دین کو ڈھالیں گے. یہ خدائی کلام نہیں ہے، خدا کہہ رہا ہے اصلحا ثابتون، علماء کہہ رہے ہیں بدل دو، خدا کہتا ہے یہ بدلنے والی چیز نہیں ہے، یہ دین حنیف ہے، صراط ہے، بالکل سیدھا ہے. اور پھر اس طرح سے نہیں ہے، اس کو سمجھو یہ وہ ہے کہ جس کا لانے والا نہ یہودی تھا نہ نصرانی. ما کانا ابراہیم یہودیاً ولا نصرانیاً ولکن کانا حنیفاً مسلماً. یہ ابراہیم ہے، نہ یہودی ہے نہ نصرانی ہے، بلکہ راست باز مسلمان ہے. یہ راست مسلمان، سیدھا سچا، اپنے مقام پر قائم مسلمان، دین قیم ہے یہ. یہ دین قیم ہے، دین حنیف ہے یہ. آپ نے کہا کہ اجتہاد کے تعلق سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب ہم تبدیلی کریں گے، اور اس تبدیلی میں ایک ایسی تبدیلی ہو جائے گی جس سے قرآن کی عمارت متزلزل ہو جائے. سورہ ابراہیم نے کہا اس عمارت کو متزلزل کرنے سے پہلے اس آیت پر نظر رکھو، اور سمجھ لو کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. دیکھو اس کی مثال ہم دے رہے ہیں، اور کمال ہے، اور یہ کمال کوئی اور نہیں کر سکتا سوا حلال مشکلات مولا کائنات اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. امیر المومنین کی ذات کے تعلق سے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا آپ کو سلامت رکھے. میری گزارش سنیے اور اس گزارش کو محفوظ کیجئے. دیکھیے دو طرح سے آپ امیر المومنین کا تذکرہ کر سکتے ہیں. ایک تو ظاہر ہے کہ فضائل کی کمی نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک انبوہ کثیر ہے، جس طرح سے چاہے بیان کریں آپ، لیکن اس میں میرا ایک معروضہ رہتا ہے، خاص طور پہ ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے. اور میں یہ کہتا ہوں دیکھیے فضائل بیان کرنا انتہائی مناسب ہے، اور ظاہر ہے ضرور بیان کی جانے چاہیے، مگر اگر وہ فضائل کہ جو خود بزبان امیر المومنین ہوں اگر انہیں بیان کیا جائے تو کیا وہ بہتر نہیں ہے ایک ایسی صورت سے کہ جس میں ہم کوشش پہ کوشش کیے جائیں، اٹمپٹس پہ اٹمپٹس کیے جائیں، اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شاید ہم فضائل بیان کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیے ہر طریقہ فکر اور ہر طبقہ فکر کا انسان ہے. میرے پاس میں کسی کو کو ہدف نہیں بناتا، مگر میں نے عرض کیا نا آپ سے بحثیت طالب علم کے، ایک ذمہ دار طالب علم کے ہی سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے چھوٹا ہے، اور ظاہر ہے کہ چھوٹوں میں کچھ ایسے بچے بھی ہیں جو دیکھتے ہیں ممبر پر بولتا ہوا اور انسپائر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں کہتا لیکن ممبر چونکہ سورس آف انسپریشن بن جاتا ہے، تو اس ممبر کو ان تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے کہ جس کا نتیجے میں آج یہ ممبر رسول کہلاتا ہے. ممبر رسول ہے، یہ میرا ممبر نہیں ہے، یہ کسی اور کا ممبر نہیں ہے، ممبر رسول ہے. اس کو نسبت قطنی مرتبت سے ہے، اور قطنی مرتبت کا عالم یہ ہے تو کہ فرماتے ہیں اپنے مقام پر کہ یاد رکھو، یاد رکھو، ایک بات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لو، دیکھو جو کچھ میں بیان کرتا ہوں اس کو لکھ لو. اکتب فوالذی نفسی بے یدہی، یاد رکھو جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بھی میں نے کبھی زبان سے ادا کیا ہے، جو کچھ بھی میں نے اپنے ذہن سے ادا کیا ہے، وہ حق ہے، حق کے سوا کچھ اور نہیں ہے. میں نے حق کو بیان کیا ہے، بالکل اسی طرح سے تقاضا ہے کہ ممبر حق کو بیان کرے، اور حق کو بیان کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس سید رضی نے 406 ہجری میں دنیا سے گزرتے ہوئے ایک ایسا کلام حوالے کر دیا ہو جسے نہج البلاغہ کہتے ہوں، اور پھر وہ یہ کہہ کے گزر رہے تھے دنیا سے کہ حتمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نے سارے خطبات کو اکٹھا کر لیا ہے، بلکہ یہ کہہ کے دنیا سے گزرے کہ اس سے پہلے بھی دوران حیات حضرت مولا کائنات کے خطبات اکٹھا ہوتے رہے، اور سید رضی نے کہا کہ 406 ہجری کے بعد، ظاہر ہے ان کی موت کے بعد، یہ خطبات اور اکٹھا ہوتے رہیں گے، لیکن ایک شرط پیش نظر رہے، اور وہ شرط یہ کہ سند کو فراموش نہ کریں، کسی شے کو لیتے ہوئے اسناد پیش نظر رہیں، ریفرنس پیش نظر رہے. اگر ریفرنس پیش نظر نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کلام بھاری نہیں ہے، کلام میں سقم ہے، کلام میں کمی ہے. کلام امیر المومنین اس لیے آج بھی سب پر بھاری ہے اور قیامت تک سب پر بھاری رہنے والا ہے کہ علماء مصر نے یونینیمسلی نہج البلاغہ کو پڑھنے کے بعد کہا تھا کہ اللہ کے کلام کے بعد اور بشر کے کلام سے اوپر یہ کلام ہے، اس سے کم یہ کلام نہیں ہے. یہ ہے کلام امیر المومنین. اور میں ایک اور فکر کا حامل ہوں، اس فکر میں اگر آپ ساتھ دے سکتے ہیں فبہا، اور اگر نہیں ہے اس فکر میں آپ کا ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی منزل پر آپ ساتھ خود بخود دیں گے، اور وہ یہ کہ میں نے نہج البلاغہ کو ہمیشہ ایز اے ریفرنس پڑھا ہے، کانٹیکسٹ ٹو قرآن. میں نے کبھی تنہا نہج البلاغہ کو نہیں پڑھا، یہ میں اپنا طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی اگر آپ نے سماوات و عرض کی خلقت کو قرآن میں دیکھا ہے، تو خدا کے لیے فوری طور پر کسی تفسیر میں جانے سے پہلے نہج البلاغہ میں سماوات و عرض کی خلقت کا مطالعہ کیجیے. اس لیے کہ میں نے کسی منزل پر یہ بات کہی ہے کہ اولین و آخرین میں کسی کی مجال ہی نہیں ہو سکی کہ سماوات و عرض کی خلقت پر کوئی اپنے کسی دعوے کو پیش کرے سوا علی ابن ابی طالب کے. میں نے کسی مقام پہ یہ کہا ہے اور میں اس کو دہرانے میں شرف محسوس کر رہا ہوں، اس لیے کہ میرا نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے مجھے سن رہا ہے. سماوات و عرض کی خلقت پر کوئی اولین و آخرین، اور نام لے کے اگر کہوں تو اصحاب حضرت قطمی مرتبت میں کسی کی اٹیمپٹ نہیں ہے. میں دہراتا ہوں، اس کو دوبارہ کہوں گا، کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہم بتائیں گے کہ زمین اور آسمان کو خلق کیسے کیا گیا. مجھے ایک نام بتائیے، مجھے ایک خطبہ بتائیے، مجھے ایک قول بتائیے، میں جو قول لا کے دے گا میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو معلوم ہے نا، بیعت معمولی شے نہیں ہے. یہ کربلا کے سننے والے ہیں، واقعہ کربلا کے جاننے والے ہیں، اور اس بیعت کو جانتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیوں ہاتھ کھینچا جاتا ہے. لیکن جب ہاتھ دے دیا تو پھر دے دیا. مجھے کوئی ایک نام بتائیے 11 ہجری تک. میں اب آپ کو اپرچونٹی اوپن کر رہا ہوں. 11 ہجری نہیں، 35 ہجری، خلافت راشدہ میں اولین ہمارے خلفاء کا ایک اختتامی پیریڈ. مجھے بتائیے کہ سماوات و عرض کو کیسے خلق کیا خداوند علی اعلی نے, مجھے بتائیے لا کے کسی کا کوئی کلام. چھوڑ دیجئے یہ پانچ برس 35 سے 40 ہجری, اس لیے کہ جب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو آپ ہی کا تذکرہ ہے. ہٹائیے 40 سے لے کے اب آپ آ جائیے 1430 ہجری تک, یعنی 1400 برس آپ کو دے رہا ہوں اور آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے لا کے بتائیے کہ یہ مسلمانوں میں ایک جماعت, ایک فرقہ, ایک گروہ, ایک شخص, ایک فرد, ایک مرد, اس نے یہ تعریف کی ہے. میں نے اس حلقے کو تنگ کر دیا, بہت تنگ کیا میں نے اس حلقے کو, میں نے اس حلقے کو بہت تنگ کیا اور اوپن کر دی میں نے اپرچونٹی کہ آپ آ کے مجھے کہیے کہ یہ شخص ہے جس نے سماوات و عرض کی خلقت پر قرآن کے ریفرنس سے یہ گفتگو کی. مجھے آپ ایک نام بتا دیجیے, ایک نام بتا دیجیے, معلوم یہ ہوگا کہ کیسے کوئی سماوات و عرض کی خلقت پر بحث کر سکتا تھا. یہی تو بات ہے مولا کائنات کی, یہی تو بات ہے مولا کائنات کی, جس نے خلق ہوتے ہوئے دیکھا فقط وہی بیان کر سکتا تھا, کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. خدا قدیم مانتے ہیں, میں علی کی قدامت پہ گفتگو نہیں کروں گا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ وہی تصرفات علمی ہوتے ہیں جہاں انسان موجود ہوتا ہے. یہ تفسیر نہیں ہے, آپ پہلے خطبے پر نظر ڈالیے تو آپ محسوس کریں گے قرآن جہاں رکا نہ صرف یہ کہ ان امور کا احاطہ کیا بلکہ اس تشنگی کو ختم کیا ہے امیر المومنین نے. عجیب بات ہے, دیکھیے قرآن اشارے کرتا ہے, قرآن اشارہ دیتا ہے, قرآن صاحبان عقل کے لیے ہے, قرآن صاحبان فہم کے لیے ہے, قرآن صاحبان تدبر و تفکر کے لیے ہے. قرآن ایک اشارہ دے کے گزر جاتا ہے, عالم قرآن اس اشارے کو کھول کے بیان کرتا ہے, کھول کے بیان. اسی لیے کل شے احسنا ہو فی امام مبین, ہم نے ہر شے کا احاطہ کیا ہے ایک کھلے ہوئے امام میں, ایک روشن امام میں, ایک عیاں امام میں جو روز روشن کی طرح عیاں ہے, نہا ہے, روشن ہے, بیین ہے, واضح ہے, آشکار ہے, کھلا ہوا, کسی اور کی مجال نہیں ہو سکی. آپ یہ سوال کر کے دیکھیں, آپ محظوظ ہوں گے, آپ پوچھئے کہ کیا وجہ ہے کہ نہج البلاغہ یہ پہلی کوشش, اور یہ کوشش بھی ایسی کوشش بالکل اسی طرح. اس نے کہا ابراہیم علم ترکی فضغب اللہ مثلا کلمتا طیبتا کا شجرت طیبہ, دنیا حیران ہے یہ شجر طیبہ ہے کیا, دنیا پریشان ہے یہ شجر طیبہ ہے کیا. امیر المومنین نے اس مشکل کو آسان کیا, امیر المومنین نے اس مشکل کو آسان کیا, اور یہ کہہ کے آسان کیا کہ یہاں تک کہ سلسلہ انبیاء کا مبوس کیا اور بعثت پر بعثت ہوتی رہی, تاہی کہ حتی افدت کرامت اللہ الی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ وہ کرامت الہی ہے بصورت محمد, کہ جس میں کہا بے اختیار کہا شجرتہ خیر الشجر, ایک لفظ ہے نا یہ شجرہ طیبہ کلمہ طیبہ. امیر المومنین کہہ رہے ہیں پہچانو اس شجر کو, شجرہ خیر الشجر, اسرتہ خیر الاسر, عطرتہ خیر العطر, نبتت فی الحرم بسقت فی الکرم. امیر المومنین نے اس شجر طیبہ کو ڈیفائن کیا ہے نہج البلاغہ میں, اور کہا کہ انبیاء کے سلسلے کو مبعوث کرتے ہوئے جب اللہ کی کرامت منتہی ہوئی تتمی مرتبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, تو کیفیت یہ تھی کہ یہ وہ شجر ہے جو خیر شجر ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو بہترین گھرانہ ہے، یہ وہ عطرت ہے جو بہترین عطرت ہے. اور پھر یہی نہیں، نبتت فی الحرم و بسقت فی الکرم. یہ جو کہنا اصلحا ثابتن، اس کی اصل ثابت ہے تو کہاں یہ پودا جڑ اپنی مضبوط کرتا ہے؟ حرم کے سائے میں اس نے اپنے آپ کو پروان چڑھایا. اور اس کی کیفیت یہ کہ حرم کی سرزمین پہ اگ رہا ہے، کرم کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے. نبتت 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 فی الحرم و بسقت فی الکرم لہا فروع انتوال و ثمرت لا تنال. امیر المومنین نے فرمایا یاد رکھو، اس شجرے کو پہچانو، حرم کی زمین میں لگ رہا ہے اور کرم کے سائے میں پروان چڑھ رہا ہے. اس کے اغصان، اس کی ٹہنیوں کا عالم یہ ہے کہ بلند ہیں، بلند ہیں، پہنچ سے باہر ہیں. اور اس کے ثمرے کا یہ عالم ہے کہ وہ ہرکس و ناکس کے اختیار میں نہیں ہے. کوئی اور بتانے والا اگر آپ کو بتائے کہ شجرہ طیبہ کیا ہے، واحد امیر المومنین کی ذات ہے جس نے کہا کوئی اور نہیں ہے سوا محمد اور اس کے گھرانے کے. یہ گھرانہ ہے اور پوری تعریف کے ساتھ یہ گھرانہ ہے. دنیا اب مانے یا نہ مانے، میں نے اسی لیے کہا اپنے نوجوانوں سے اور بار بار یہ کہتا ہوں ان سے کہ دیکھیے، قرآن مجید کی اسپیکولیٹو اسٹڈی کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، نہیں. قرآن ڈیفینیٹ سائنس ہے، یہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور پھر دہرانا چاہتا ہوں. قرآن ڈیفینیٹ علم ہے، سائنس میں حتمیت نہیں ہے. یہ اصطلاح مشکل اصطلاح نہیں ہے. سائنس از ڈیفینیٹ نہیں ہے. یہ تاثر بھلا دیجئے. اس تاثر ہارورڈ میں پڑھنے کے بعد، پرنسٹن میں پڑھنے کے بعد، یل میں پڑھنے کے بعد، دنیا کی بہترین جامعات میں پڑھنے کے بعد، اس تاثر کو رد کر دیجئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیفینیٹ نہیں ہیں. ہم میں تبدیلی ممکن ہے، ہم میں تغیر ممکن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری تبدیلی اور تغیر زمانے کے ساتھ ہے. زمانہ ہمیں بدل رہا ہے، قرآن زمانے کو بدلتا ہے. اس فکر کے ساتھ آگے بڑھ جائیے. اور پھر اب اس مسئلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام رب العالمین کی مشیت کو تسلیم کرتا ہے. یہ جملہ آج کا بالکل یاد رہے آپ. اور جب رب العالمین کی مشیت کو تسلیم کرتا ہے تو ایک بات یاد رکھیے، یہ عالمینی مشیت ہے. خاص خطے کے لیے نہیں ہے، کسی خاص ملک کے لیے نہیں ہے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے، یہ عالمگیر مشیت ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ ہر شے پر طاری ہے، اور یہ کسی محدود مفادات کے نتیجے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود مفاد کل ہے. یہ مشکل بات نہیں ہے، یہ مشکل بات نہیں ہے. یعنی اس کی مشیت محدود رجحانات کا نتیجہ نہیں ہے کہ زمانے کے ہاتھوں ختم ہو جائے، بلکہ اس کا مقصد تاقیہ میں قیامت مفاد کل ہے. کس کا؟ بنی نوع انسان کا. اس لامحدود مشیت کو سمجھنے کے لیے کہ جس میں محدود قسم سے کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی، ایک ایسے نمائندے کی ضرورت تھی کہ جو اپنے مفادات میں محدود رجحانات نہ رکھتا ہو. اس کی مشیت تھی، اس کا ارادہ تھا، اس کی خواہش تھی، اس کی مرضی تھی، اس کا نمائندہ خاص وہی ہو کہ جو وقتی مفادات سے بلند ہو. جو وقتی مفادات سے بلند نہیں ہوتا وہ انسانوں کا تو نمائندہ ہوتا ہے، رحمان کا نمائندہ نہیں ہوتا. یہ مشکل گفتگو نہیں ہے، یہ انتہائی آسان گفتگو ہے. میں شاید اس کو بہت ہی آسان کر کے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے بہت آگے تک جانا ہے، مجھے بہت آگے تک جانا ہے، مجھے قطع اور امکان خطا تک کی منزلوں کو جانا ہے. اس لیے کہ یہ بہت میں سن رہا ہوں اور بہت یہ آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اس تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، اس کی مشیت کسی محدود مفاد کا نتیجہ نہیں ہے، اس کا ارادہ ازلی ہے، اس کا ارادہ ابدی ہے. اس ازلی ارادے کو، اس ازلی مشیت کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ایک ایسے کی ضرورت ہے کہ جو خطا اور امکان خطا سے والا ہو. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطا کار اس کی مشیت کا نمائندہ بن سکتا ہے، نہیں، کہہ ہی نہیں سکتے. جہاں آپ نے یہ کہا کہ اس کی مشیت کا نمائندہ ایک خاطی ہو سکتا ہے، ایک خطا کار ہو سکتا ہے، ایک سیاہ کار ہو سکتا ہے، ایک گناہ گار ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اپنے ظاہری مفاد کو پیش نظر رکھ کر اس کے ارادے کو آپ تک پہنچائے جس کے آگے آپ سر کو تسلیم کریں. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. وہ اپنی مشیت کے ساتھ بھیج رہا ہے خاتم النبیین کو اپنی مشیت پر، اور یہ کہہ کے بھیج رہا ہے کہ میرا نمائندہ ہے میرا، اس کے نمائندے میں کمی گویا اس کی ذات میں کمی. دنیا اپنے طور پہ نمائندہ بن جائے، دنیا اپنے طور پر خلافت کے مسند پر متمکن ہو جائے، دنیا اپنے طور پر حکومت وقت کو ہاتھ میں لے لے اور یہ کہے کہ ہم ہیں اس کے نمائندے، ان کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اس لیے کہ نمائندگی مشیت الہی کی ہے، یہ میری بات کو یاد رکھیے، میں آپ کو مربوط کر دوں گا. نمائندگی مشیت الہی کی ہے، اسباب کی نہیں، مشیت کی، ارادے کی. یعنی ایسا نمائندہ جو عالم تکوین کا نمائندہ عالم تشریح میں ہو جائے. میں معافی چاہتا ہوں اگر میرا نوجوان ذرا سی دیر کے لیے محسوس کر رہا ہے کہ میں اس کی فکر سے بلند ہو رہا ہوں تو میں کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ کو میں نے ہمیں چاہیے کہا ہے کہ یہ مجلس صرف سنوپسس دیتی ہے، اشارے دے گی. آپ کو جا کے خود طے کرنا ہوں گی منزلیں، آپ طے کیجئے. اس کی مشیت، اس کا ارادہ، نمائندہ اتنا ہی مکمل ہو جتنا مکمل ارادہ. رتی برابر اگر یہ تصور آ جائے کہ اس کے ارادے کی ریپرزنٹیشن، نام لے کے کہوں یا نام کے بغیر کہوں، جو آپ طے کر دیں، لیکن چونکہ صاحبان عقل یہاں بیٹھے نام نہیں لوں گا. اگر کوئی یہ چاہے کہ اس کے ارادے کی ریپرزنٹیشن ظالم کرے، جابر کرے، مستبد کرے، خاطی کرے، اور وہ کرے کہ جو کسی کے حق کو چھین کے اس کی جگہ بیٹھ جاتا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروردگار تیری مشیت میں کوئی کمی ہے. حاشا للہ، ہم نہیں کہہ سکتے. یہ آپ کو کفر کی منزلوں پہ لے جائے گا، یہ کفر کی منزلوں پہ لے جائے گا. میں یہ تصور بھی یعنی اپنے دل و دماغ میں پیدا نہیں کر سکتا، چجائے کہ میں آپ تک اس کو پہنچاؤں. گفتگو تو بہت کی جا سکتی ہے مگر بے تکی گفتگو ہوگی. میں نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا. یہ اذہان بنے ہوئے ہیں، یہ کسی اور کو قبول نہیں کرتے. مشیت الہی کا نمائندہ محمد، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں، ابو سفیان نہیں، حلقہ اسلام میں آنے کے بعد کوئی بھی نہیں. یہ وہ شجر ہے جو خیر ہی خیر ہے، شر سے وابستہ نہیں ہے. اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ حفاظت و محافظت کی صورت یہ ہے، یہ کسی غیر زمین میں نہیں لگا، یہ حرم کی زمین میں لگا ہے اور اس کے کرم کے سائے میں پروان چڑھا ہے. وہی کہنے والا کہہ رہا ہے یاد رکھو، ہم تمہیں بتائے دے رہے ہیں، ہم تمہیں کہہ رہے ہیں، ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، ہر آن ہماری نگاہوں کے سامنے ہو. وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، تمہارا کام حبیب اب صبر کیے جانا ہے. اس کے حکم کے منتظر رہو. فَإِنَّكَ بِعَيُّنِنَا. حبیب یاد رکھو تمہارا کام صبر کرنا, اور ہم کیا کر رہے ہیں, اس صبر کے نگران بن رہے ہیں, مسلسل تمہیں دیکھ رہے ہیں. جو مسلسل قدمی مرتبہ کو دیکھ رہا ہو, کیا کوئی ایسا زمانہ قدمی مرتبہ پہ گزر سکتا ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ یہ خطا ہوئی؟ دیکھیے یہ عجیب منزل ہے. کہہ سکتے ہیں آپ جس کے لیے حکم یہ ہے کہ دیکھو تمہارا کام ہمارے حکم کا انتظار کرنا ہے, صابر رہو, اور ہم اپنا کام کیے جا رہے ہیں, ہم اپنی نگاہوں کے سامنے تمہیں رکھتے ہیں ہمیشہ ہر وقت, دن ہو کے رات, لیل ہو کے نہار, خزاں ہو کے بہار, تم ہماری نگاہوں کے سامنے ہو, تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے مشیت کے سفر کو اس تسلسل کے ساتھ نبی آخر اس جنا تک پہنچا ہے, اور جس کی کیفیت یہ ہے کہ اب اس کی مشیت کو اگر دیکھنا ہے تو ان کو دیکھو, اور ان کی کیفیت یہ ہے حسین منی وہ انا من الحسین. یہ معمولی فقرہ نہیں ہے, یعنی اس کا مطلب یہ ہے مشیت الہی کو منتقل ہونا ہے حسین تک. اسی لیے اب آپ کو بتاؤں, ذرا سا مربوط کر رہا ہوں, یرا کا قتیلا, یہ مشیت الہی میں طے شدہ امر ہے حسین کہ تو اس کی راہ میں قتل ہو جائے. یہی بات ختم ہو جاتی تو کیا بات. ان اللہ شاہ ان سبایا, یہ اللہ کی مشیت ہے کہ بیویوں کے ہاتھ باندھے جائیں. آپ سمجھے, یہ مشیت کی نمائندگی کرنے والا حسین. اس طرح سے مشیت کی امکان قطع نہیں ہے. دیکھیے کتنا بڑا مسئلہ ہے. اگر وہاں امکان قطع آپ یہ کہیں کہ خدا سے غلطی ممکن ہے, نہیں, ایک مرتبہ آپ کان کو ہاتھ لگائیں گے اور کہیں گے نہیں, تو اس کے نمائندے سے بھی غلطی نہیں ہے اگر وہ اللہ کا نمائندہ ہے تو. لیکن خود ساختہ اگر ہے, خود پرداختہ اگر ہے, خود بنا ہوا اگر ہے, خود جبرن و قہرن لیا ہوا اگر ہے, تو پھر اس کا ذمہ دار اللہ نہیں ہے, اللہ نہیں ہے. بس یاد رکھیے حسین یہ اللہ کا ارادہ, یہ اللہ کی مرضی ہے, یہ اللہ کی خواہش ہے, یہ اللہ کی مشیت ہے کہ تجھ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ نمائندہ ہے حسین مشیت الہی کے, اور حسین کا نمائندہ مسلم ابن عقیل. میری بات اگر یہاں تک پہنچی اور آپ نے اپنے آپ کو اس پورے سفر میں مربوط کیا ہو, تو صرف عرض یہ کروں آپ سے کہ دنیا نے کہا کہ یہ وہ مسلم ابن عقیل ہے کہ جس کو کوفہ پہ آنے والے لشکر نے ایک مرتبہ فقط مسلم کی صورت کو دیکھا اور بے اختیار مدد طلب کی ہے ابن زیاد سے. اور دیکھیے فضائل اگر ان کی زبان سے ادا ہوں جو ساتھ رہتے ہوں وہ کوئی کمال نہیں ہے, لیکن فضائل اگر محمد ابن اشعث کی زبان سے جاری ہوں اور یہ کہے ابن زیاد کو خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھجوا کر کہ یاد رکھنا یہ مسلم نہیں ہے, مسلم سیف من اسیوف محمد, یہ محمد کی تلواروں میں ایک تلوار ہے مسلم. یہ فضائل ہے مسلم ابن عقیل کے, جہاں دشمنوں نے یہ فضیلت بیان کی ہے اور یہ کہا ہے کہ مسلم کے لیے 1000-1500 کا لشکر کافی نہیں ہے. ایک مرتبہ ابن زیاد نے کہا, ارے یہ حسین تو نہیں ہے, یہ تو مسلم ہے. کہا پہچانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب کا بھتیجا ہے, یہ عقیل کا بیٹا ہے, یہ ابو طالب کا پوتا ہے, محافظت ان کا ورثہ ہے, حفاظت نبوت و رسالت و امامت ان کا شیوا ہے, ان کا طریقہ ہے. ان کو ختم کیا تو گویا حسین کو ختم. اللہ اکبر, تلوار پہ تلوار چلتی رہی,
اور ایک مرتبہ اعلان ہوا اس جنگ میں، جنگ تھی جو خانہ طوع کے باہر ہو رہی تھی، ایک مرتبہ بابا سے بلند اعلان ہوا مسلم کو امان، مسلم کو امان دو. تلوار گراؤں چل رہی تھی، بہت بھاری تلوار چل رہی تھی مسلم نے اپیل کے، آنے واحد میں 200 سے زائد کفار کو باسل جہنم کیا. اور ایک مرتبہ یہ جب آواز آئی تو مسلم نے کہا میں تمہارے کینے سے واقف ہوں، میں تمہاری کیفیت کو جانتا ہوں، میں جان رہا ہوں تمہارے مکر کو اور تمہارے دغا کو، مگر میں بھی ہوں اسد اللہ کا بھتیجا ہوں، یہ تلوار حق کے لیے چل رہی ہے. بے اختیار ایک گڑھے کو کھدوایا گیا، لشکر کو وڈرا کیا گیا، مسلم کو لشکر کی طرف بلایا گیا. مسلم ابن عقیل ایک مرتبہ اس چاہ میں اور اس گڑھے میں گر گئے. مقاتل کی تواریخ کو اٹھائی، آپ کو معلوم ہے کہ مسلم ابن عقیل کا یہاں تذکرہ آتا ہے تو بس یاد رکھیے یہ پریامبل ہے کربلا کا، مقدمہ ہے کربلا کا، آغاز ہے کربلا کا. اور کسی منزل پر میں نے یہ کہی ہے بات اپنے مصائب کے دوران کہ مسلم مؤسس ہے کربلا کا، تاسیس کنندہ ہے کربلا. کیفیت یہ، پہلی تلوار لگی تو مسلم کے جسم پہ لگی، پہلا تیر لگا تو مسلم کے جسم پہ لگا، پہلا خنجر لگا تو مسلم کے بدن پہ لگا، پہلا پتھر لگا تو مسلم کے جسم پہ لگا، مسلم کے سر پہ لگا، لہو لہان ہوتے گئے. اور ایک مرتبہ اب جب چاہ سے باہر آئے تو ایسے گھسیٹا گیا جیسے شیر نر کو باندھ کے گھسیٹا جاتا، ہونٹ زخمی، چہرہ مجروح، دندان مبارک ٹوٹ چکے تھے. اور ایک منزل آئی کہ گھسیٹتے ہوئے ابن زیاد کے دربار میں لے کے آئے، مسلم ابن عقیل کو دربار میں گھسیٹا گیا. لانے کے بعد ایک مرتبہ کسی نے یہ کہا کہ مسلم امیر کو تم نے سلام نہیں کیا، امیر کو تم نے سلام نہیں کیا. مسلم نے ایک مرتبہ مسکراتے ہوئے سر کو اٹھایا اور بے اختیار کہا مالی امیر سوا حسین، میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہے، میرا امیر حسین کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یہ کہہ کر ایک مرتبہ کہا میں توصیہ کرنا چاہتا ہوں، میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ عمر سعد آگے بڑھ گیا، عمر سعد آگے بڑھ گیا، کہا میری پہلی وصیت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وان علی ولی اللہ. پہلی وصیت کی ہے بھرے ہوئے دربار میں کلمے کا، وہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا ہے مسلم ابن عقیل نے. ظاہر ہے گھرانہ شجر طیبہ ہے، کلمہ طیبہ ہی زبان پر جاری ہو سکتا تھا. شہادت دی اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے، علی اس کا ولی. دوسری وصیت کہ دیکھو مر جاؤں تو مقروض ہوں، 700 درہم کا مقروض ہوں، میری زرہ کو بیچنا اور میرے قرض کو ادا کرنا. اس ڈسپلن کو دیا ہے مسلم ابن عقیل نے کہ مقروض مرنا بہتر نہیں ہے، قرض کو چکا کے مر جاؤ. اور تیسری وصیت یہ کی کہ کوئی جا کے میرے آقا اور مولا سے یہ کہے مولا اب نہ آئیے، کوفہ نہ آئیے، مولا کوفہ آپ کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے. یہ وصیتیں کی اور ایک مرتبہ حکم ملا کہ بام پہ لے جاؤ، چھت پہ لے جاؤ، قصر دار المارا پہ مسلم کو گھسیٹ کر لے جایا گیا. ایک مرتبہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے کنارے بام آ کے دیکھا تو مسلمان عید کی تیاریوں میں مصروف تھے. ایک منزل آئی کہ بے اختیار سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ کوئی اور وصیت ہے؟ کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. مسلم نے ایک مرتبہ نماز ادا کی، نماز ادا کی اور دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ شمشیر برہنہ کے نیچے مسلم نے ایک خاص مقام کا تعین کرتے ہوئے بس اتنا کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ. یہ پہلا سلام ہے مقدمہ کربلا میں جو حسین پر بھیجا جا رہا ہے.
علماء مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حسین ابن علی مکے سے دو منزل آ کے منزل شقوق پر تشریف فرما تھے، بے اختیار اپنی کرسی سے بلند ہوئے، تعظیمن بلند ہو گئے اور کہا وعلیکم السلام یا مسلم، نزدیک ہی بہن کھڑی ہوئی تھی، بے اختیار پردے کو الٹ کے پوچھا بھائی کس کے سلام کا جواب دیا، کہا زینب ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ زینب آئی، زینب کو ایک مرتبہ نزدیک بلا کے حکم دیا، حکم دیا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کوفہ بلند ہوئی، دیکھا تو تلوار کے نیچے آخری سانس مسلم لے رہے ہیں، ہائے مسلم، بے اختیار مڑ کے زینب سے کہا ذرا مسلم کی بیٹی کو تو بلاؤ، مسلم کی بیٹی کو بلاؤ، یتیمہ مسلم آئی، روتے ہوئے کلیجے سے لگایا، زینب سے کہا دو بالیاں دو، بچی کے کانوں میں دو گوشوارے ڈالے، صرف یہ بتانے کے لیے دیکھو یتیموں کے کانوں سے گوشوارے چھینے نہیں جاتے، پہنائے جاتے ہیں، ہائے حسین آپ نے تو پہنایا، مگر وہ سکینہ کیا کرے کہ باپ کی چھاتی سے لپٹی ہوئی تھی، تازیانے پڑ رہے تھے، گوشوارے چھینے جاتے،